كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا،
بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، خلق أسوتنا.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، یقیناً اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی تو 12 ہی ہے. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. منہا اربعۃ حرم، اور اس میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سب سے درست دین ہے، سب سے درست ضابطہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو ظلم نہ کرو تم ان چار مہینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر کے. وقاتل المشرفین، مشرکین کافتن، اور سب کے سب مشرکوں سے لڑو. کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے. اِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، یقیناً مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر کے اندر ایڈوانس کرنا ہے، یعنی اور زیادہ آگے بڑھنا ہے کفر میں. یہ نسی کیا تھا؟ کہ قریش اپنی مرضی کے مطابق حرمت والے مہینوں کو بدلتے رہتے تھے. یعنی حرمت والے مہینے جو تھے وہ تھے ذیقعدہ، ذیالحج، محرم اور رجب. تو اپنی ان کی پلاننگ ہوتی تھی، جب خیال ہوتا تھا کہ اس سال فلاں مہینے میں کچھ جنگ کرنی ہے تو حج کے موقع پر اعلان کر دیتے تھے، یعنی اس سال جو ہے وہ فلاں مہینہ پہلے آئے گا، وہ مہینہ بعد میں آئے گا، تاکہ یعنی کچھ گنجائش مل جائے لڑائی کرنے کی، اور ان پر دین کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو. دین تو اللہ کا ہے، دین انسانوں کا تو نہیں ہوتا. اور بات دین کی کرتے تھے، آڑ جو ہے وہ دین ابراہیمی کے لیتے تھے، لیکن اس میں ہیرا پھیریاں اپنی کرتے تھے. اسے کہتے تھے نسی. تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ انما النسی زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں کافر اس کے ذریعے سے. یحلونہ آمن، کسی سال وہ کسی مہینے کو حلال کر لیتے تھے. وہ یحرمونہ آمن، اور کسی سال اسی مہینے کو وہ حرام کر لیتے تھے. لیواتعوا، تاکہ پوری کر لیں عدت ما حرم اللہ، گنتی حرمت والے مہینوں کی جو اللہ نے حرام کیے ہیں. یعنی چار پورے کرتے تھے ہر سال، لیکن کبھی پہلے کر لیا، کبھی بعد میں کر لیا. فیحلوا ما حرم اللہ، پھر حلال کر لیتے تھے جس کو اللہ نے حرام کیا ہوتا تھا. زین لہم سوء اعمالہم، خوشنما بنا دیے گئے ان کے لیے ان کے برے کام. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اب ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ ہے نفاق کا مضمون، منافقت. میں نے عرض کیا تھا نا کہ منافقوں کو کچھ چیزیں جو بہت بھاری ہوتی تھیں، ان میں سے ایک جو تھی وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. سورہ نساء میں جو خاص آئی تھی وہ تو تھی اللہ کے رسول کی اطاعت، لیکن یہاں اب جو خاص طور پر مضمون آئے گا سورہ توبہ کے اندر، وہ منافقین کا جہاد سے بھاگنا. منافقین کون ہیں؟ ہیں کلمہ گوئی، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر نفاق کا مرض پیدا ہو گیا ہے. تو ان کو ایڈریس جو ہے وہ کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، اور اس میں مسلمانوں کے تینوں گروہ شامل ہوتے ہیں، پکے مسلمان بھی، کمزور مسلمان بھی، اور منافقین بھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو اس ساقل تم اللہ تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو؟ اور رضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا ہی دنیاوی زندگی ہی پر ریج گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، حالانکہ دنیاوی زندگی کا سارا ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے. الا تنفرو، اگر تم نہ نکلے یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. اگلی بات سنیے اس سے بھی بڑی، ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا. ولا تضروه شیئا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیشین گوئیاں ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کا اونچی ذات کا ہندو برہمن کثیر تعداد میں مسلمان ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو جب اپنے دین کا غلبہ مطلوب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس پتہ نہیں کتنے راستے ہیں اس کو غالب کرنے کے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، ہمیں پکارتا کہ آ جاؤ بھائی، اپنے دیا اپنے قول کو اپنے ایمان کو سچا ثابت کر لو، ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، اپنے گھروں سے نکلیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے. یہ نہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے، نہ اللہ ہمارا محتاج ہے نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے. تو الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہیں کچھ اور لوگوں سے ریپلیس کر دے گا. ولا تضروه شیئا، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروه، اور دیکھو اگر تم نے ہمارے نبی کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی مدد خود کر لی تھی. اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا. ثانی اثنین ازما فی الغار، کہ جب وہ دو میں سے دوسرے تھے صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے. لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. ذہن میں آیا نا کہ یہ بات کب ہوئی تھی؟ کہ جب قریش بالکل غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے، کھڑے تھے اور بحث کر رہا تھا ابو جہل اس کھوجی کے ساتھ. وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے آگے نہیں گئے، وہ کہہ رہا مت ماری تیری، یعنی یہاں تو سال ہر سال سے وہ اندر نہیں گیا، تم کہتے ہو اس سے آگے نہیں گئے، یہاں تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور بکڑی نے جالا تانا ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے رات و رات جو ہے وہ دونوں کام کروا دیے تھے. اور حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، عرض کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے غلطی سے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تحزن، ڈونٹ وری، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی مدد کر ہی لے گا، لیکن اگر تم کرو گے تو تمہاری نیک نامی بھی ہوگی اور تمہارا اعزاز بھی ہوگا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے نبی پر سکینت، وایدہ بجنود لم تروہا، اور اپنے نبی کی مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نہ دیکھ سکتے تھے. وجالا کلمت الذین کفروا سفلا، اور اس نے کافروں کی بات نیچی کر دی. کلمت اللہ العلیا، اور اللہ کی بات ہی اونچی ہونے والی ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے. انفرو، نکلو، خفافا وثقالا، خواہ ہلکے ہو یا بھاری، اب یہ ہلکے بھاری کی جو تشریح کی گئی ہے کہ خواہ بوڑھے ہو یا جوان، تندرست ہو یا بیمار، صحت مند ہو یا بیمار، توانا ہو یا کمزور، ہر صورت میں نکلو، انفرو خفافم وثقالن وجاہدو باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ لو. لو کان عرضاً قریباً، اب چونکہ یہ موقع تھا غزوہ تبوک کا، شدید گرمی کا موسم تھا اور طویل مسافت تھی، اور آن ٹاپ آف دیٹ کھجور کا پھل پکا ہوا تھا اور اس کو کاٹنے کا موسم تھا. جیسے آج سے کچھ سال پہلے جب مشینری بہت زیادہ یہ تھریشنگ وغیرہ کی نہیں آئی تھی اور ہاتھوں سے ساری کٹائی ہوتی تھی اور ہاتھوں سے ہی وہ گھائی ہوتی تھی، تو کہا جاتا تھا کہ جی وڈیاں نے موسم میں مرندا بھی ویل نہیں ہوتا، یہ محاورہ تھا پنجاب کا. تو اس وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ کیا تھا مسلمانوں کو، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر پہلی اور آخری مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنا فرض کیا گیا. یعنی باقی تمام جنگیں جو اب تک ہوئی تھیں وہ سب والنٹیئرز تھیں، لیکن اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے غزوہ تبوک کے لیے گھر سے نکلنا فرض کر دیا تھا. اب یہاں اس موقع پر منافقین ایکسپوز ہو گئے، انہیں جھوٹے بہانے بنائے اور گھر بیٹھ گئے. یہاں تک کہ وہ مسلمان کے جو کمزوری کی وجہ سے نہیں گئے تھے، انہوں نے واپسی پر آ کر اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو انہیں باقاعدہ سزا دی گئی. انفرو خفافم وثقالن وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اور اگر آسانی سے مل جانے والا فائدہ ہوتا اور ہلکا سفر ہوتا، لتبعوک، تو یہ لازماً اے نبی آپ کے پیچھے چلتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن بہت کٹھن ہو گیا ان کے لیے یہ راستہ، وسیحلفون باللہ، اور عنقریب یہ آپ کے پاس آئیں گے قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، کہ اگر ہمارے پاس سکت ہوتی تو ہم لازماً آپ کے ساتھ اس سفر میں نکلتے. یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یعنی یہ کھسک کر اور اوائڈ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کو وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے دوچار کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور یقیناً اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بک رہے ہیں. اف اللہ عنک لما اذنت لہم، یہی غزوہ تبوک کا موقع بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور منافقین وہاں پر بہانے بناتے رہے اور ایکسکیوز کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لیتے رہے. اب اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی تھی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ پر کھل جاتے سچے اور آپ کو معلوم ہو جاتے جھوٹے بھی. یعنی جب بھی کوئی ایکسکیوز کرتا ہے تو ذرا اس کو سکروٹنی کی جائے تو کھل جاتا ہے معاملہ کہ یہ جینوئن ایکسکیوز پیش کر رہا ہے یا جھوٹ موٹ کا بہانہ بنا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیوں انہیں اجازت دی؟ آپ وہیں کا معاملہ کھول دیتے، تھوڑی سی تحقیق کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹا بہانہ بنا رہے ہیں. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، جو لوگ اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں وہ نہیں ایکسکیوز کرتے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے. اب یہاں لفظ متقی نوٹ کر لیجیے, آگے اس کا ایک ریفرنس پھر آئے گا. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, یعنی وہی بات جو پہلے سٹیٹ بیان کی گئی اسی سٹیٹمنٹ کو اب دوسری طرح سے دہرایا جا رہا ہے. پہلے اس کو یوں کہا کہ وہ لوگ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ایکسکیوز نہیں کرتے, پھر وہی بات, لیکن اب ادھر سے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, بے شک آپ سے ایکسکیوز وہی کر رہے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم, اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون, اور پھر وہ اپنے ہی شک میں ڈاما ڈول ہیں. ولو اراد الخروج, اور اگر انہوں نے نکلنا ہوتا, نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا, لعدوا له عدۃ, تو انہوں نے لازماً اس کے لیے تیاری کی ہوتی. قرآن مجید کی بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو اجتماعیت سے متعلق ہیں, اور اگر آپ نے کوئی اجتماعیت کبھی جوائن نہیں کی تو آپ ان آیات کو نہیں سمجھ سکتے. اسی قرآن اکیڈمی کا جب سنگ بنیاد رکھا تھا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے, تو اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید ایک مینول کی مانند ہے. جیسے کسی مشین کا کوئی مینول ہوتا ہے تو اس میں اس مشین کے متعلق بہت سی معلومات ہوتی ہیں, اور اس کی چھوٹی موٹی جو پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی اس کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو اگر اس میں آپ جو پہلی لائن ہے اس کو نظر انداز کر دیں اور پھر دوسری لائن سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کبھی وہ انسٹرکشن سمجھ میں نہیں آتی. مثلا اس میں پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس مشین کی پچھلی طرف چلے جائیں, وہاں آپ کو تین پیج نظر آئیں گے, آپ ان پیجوں کو کھولیں. اگلی لائن پہ لکھا ہوا ہوگا اس میں آپ کو ایک بیلٹ نظر آئے گی, ایک پلی نظر آئے گی. اب آپ پہلی لائن نہ پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور پھر آپ جو ہیں وہ ادھر ادھر گھوم کے وہ پلی اور بیلٹ تلاش کرتے رہیں تو نہ آپ کو پلی نظر آئے گی نہ بیلٹ نظر آئے گی. تو قرآن مجید کے وہ حصے, قرآن مجید ایک مینول کی مانند ہے, قرآن مجید کی کچھ انسٹرکشنز پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو پھر اگلی انسٹرکشنز جو ہیں وہ بالکل پریکٹیکل معلوم ہوں گی اور سمجھ میں آئیں گی. یعنی آج کے دور میں کوئی کسی اجتماعیت کے اندر کوئی سفر درپیش ہے تو آج بھی بالکل اسی طرح جو ہیں وہ بہانے بنائے جاتے ہیں, اور بہانے جو ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ بس میں بالکل تیار ہی تھا, اچانک مجھ پر یہ ایک ایمرجنسی آ گئی ہے. اور اگر جو ہے آپ اس روز کہیں, یعنی طے یہ ہوتا ہے کہ جی فلان ٹرین پہ جانا ہے اور اتنے بجے جو ہیں ہم اسٹیشن پر اکٹھے ہوں گے, اس سے دس منٹ پہلے جب فون آتا ہے, پہلے بڑی لمبی کہانی ہوتی ہے اور بڑا ارادہ تھا اس دفعہ کہ بس اللہ کے راستے میں نکلیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور اچانک بس یہ ہو گئی ہے مجبوری کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم سوری کہ جی میں نہیں جا سکتا. اور اگر آپ نے کہیں, یعنی ان کا فون آنے سے پہلے ان کے گھر فون کر دیا ہو, خاص طور پر جب یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا تو فون پی ٹی سی ایل پہ گھر ہی کیا جاتا تھا, تو پھر یہ راز جو ہے وہ افشا ہوا کرتے تھے. آپ نے فون کیا یہ پتہ کرنے کے لیے جی آپ کو کہاں سے پک کیا جائے, تو گھر سے پتہ چلے گا کہ جی کیا آپ کہہ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آئی بات. یعنی اگر کہیں 8-10 دن کے سفر پہ جانا ہے تو پورے گھر کو پتہ ہوتا ہے کہ صاحب خانہ جو ہیں وہ سفر پہ جا رہے ہیں, اور اس کے لیے پوری تیاری ہوتی ہے, بستر باندھا ہوا ہوتا ہے اور بڑا کچھ اس کے لیے کیا ہوا ہوتا ہے, سب کو معلوم ہوتا ہے. تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ موڈ پہلے سے نہیں تھا, یا دفتر سے جا کے پتہ کر لیں کہ کیا انہوں نے چھٹی اپلائی کی ہوئی تھی, تو معلوم ہوگا کہ کوئی چھٹی اپلائی بھی نہیں کی ہوئی تھی. اور یہ سب ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں کہ جی میں بس تیار تھا کہ اچانک یہ ہو گیا. اور ایسے مواقع پر جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے جی میں بھی جاؤں گا میرا بھی ٹکٹ لے لیں. اور وہ امیر بیچارے کو ٹکٹ جو ہے اپنے پلے سے ہی بھرنے پڑے. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ سب جو ہیں یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا نا کہ قرآن مجید کی کوئی کہانی جو ہے یہ پرانی کہانی نہیں ہے, یہ سب لائیو سٹوریز ہیں. آج بھی ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے, تبھی تو یہ کتاب ہدایت ہے, ورنہ یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اس کا ہر قصہ اپنے اندر ہدایت لیا ہوا ہے, اس کی ہر کہانی ہمیں ڈائریکٹ کرنے کے لیے ہے, ہمیں روشنی عطا کرنے کے لیے ہے آج کی زندگی میں. کوئی پرانی زندگی کی بات نہیں ہو رہی ہوتی, اس لیے کہ انسان آج بھی وہی ہے جو آج سے 10,000 سال پہلے تھا. اس کی نیچر جو 5,000 سال پہلے تھی وہ آج بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بنی اسرائیل کا شخص اور آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص جو ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے جو اللہ نے بنایا وہ ایک ہے. فرق کیا ہوگا؟ جب اس میں ایمان آئے گا تو اس کی نیچر بدل جائے گی, اور جب اس میں ایمان اندر داخل نہیں ہوگا تو اس کی وہ حرکتیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں جیسی ہی ہوں گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نفاق موجود تھا, قرآن مجید کی گواہی موجود ہے, اس سے بہتر جماعت کوئی نہیں ہو سکتی. آج تک جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں ان میں سب سے بہترین جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. میرا اور آپ کا سب کا اس پر ایمان ہے, لیکن قرآن مجید گواہ ہے کہ اس جماعت کے اندر بھی نفاق کا مرض تھا. تو اگر وہاں یہ مرض تھا تو میرے اور آپ میں یہ مرض کیوں نہیں ہوگا؟ تو قرآن مجید جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے, یعنی میں نے کیا تھا نا کہ بالکل قرآن مجید کے آغاز ہی میں اسے ایک مرض کہا گیا ہے, اور کبھی کوئی شخص شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا, مرض ہمیشہ لگ جایا کرتا ہے. اور کبھی کسی کے ماتھے پر لکھا نہیں ہوتا کہ اس کو ٹی بی ہے یا کینسر ہے, بلکہ سائنز اینڈ سمپٹم سے مرض کا شک پڑتا ہے اور پھر کسی ڈاکٹر کے اندر رجوع کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ ہاں واقعی تم میں یہ بیماری ہے. تو قرآن مجید میں یہ سارے سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں نفاق کے جو بیان کیے جا رہے ہیں. کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ کہ میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہیں کہ کہیں یہ سائنز یہ سمپٹمز ہمارے اندر تو نہیں ہیں. اور اگر ہمیں اپنے اندر یہ سائنز سمپٹم نظر آئیں تو ہمیں اس کی تشویش ہونی چاہیے. وہ جو واقعہ آتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں پکارتے جا رہے تھے, نافقہ حنزلہ, نافقہ حنزلہ, نافقہ حنزلہ, ہائے حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ تو منافق ہو گیا. کیسے ان کو یہ خیال آیا کہ میں منافق ہو گیا؟ یعنی ایسی ہی کوئی بات ہوگی کہ قرآن مجید میں کوئی واقعہ پڑھا ہوگا, کہ قرآن مجید کی کوئی ڈسکرپشن پڑھی ہوگی کہ جس میں اپنے آپ کو فٹ پایا ہوگا کہ ہیں یہ حرکت تو مجھ سے بھی سرزد ہوئی ہے, ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں منافق ہو گیا. تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ جب ایسی حرکت اپنے اندر پاتا ہے تو اس کو تو فوراً شک پڑتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. چونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت ہی گیا گزرا ایمان ہے, لہذا تو ادھر سے ادھر ہو جائے ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں کوئی اس کی فکر جو ہے وہ لائق نہیں ہوتی, حالانکہ ہمیں فکر لائق ہونی چاہیے. تو اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا, لو اراد الخروج لعد له عدتا, اس کے لیے خوب تیاری کی ہوتی, ولیکن کرہ اللہ بعاصہم, لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا اور نکلنا ناپسند تھا, فثبتہم, لہذا اس نے ان کو سست کر دیا, وقیل اقودوا مع القاعدین, اور انہیں کہا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو.
کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا بسنتهم جلا نوری لہدی الحق ارشدنا کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا وخیر